قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ قرآن کریم کا 21واں جز سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 15 تک ہم پڑھ چکے تھے، انشاءاللہ آیت نمبر 16 سے دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں خداوند عالم کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے۔ اللہ کی ذات محمد و آل محمد کے صدقے میں اپنے کلام کو، قرآن مجید کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 16 سے ترجمہ۔ رحمان و رحیم، اللہ کے نام سے، اے رسول کہہ دیجئے، اگر تم لوگ موت یا قتل سے فرار چاہتے ہو تو یہ فرار تمہیں فائدہ نہ دے گا اور لذت کم ہی حاصل کر سکو گے۔ یعنی آج جو تم جہاد سے فرار کر رہے ہو بہانے بنا کر، تو یہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا، مرنا تو تمہیں ہے ہی اور جانا تمہیں اللہ ہی کے پاس ہے۔ خدا کے حکم سے نافرمانی کر کے تم بھاگ جاؤ گے جہاد سے تو کچھ عرصہ ہی لذت اٹھا سکو گے، اس کے بعد تمہیں اسی خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور جس تکلیف سے یعنی تم بھاگنا چاہ رہے ہو اس سے زیادہ تکلیف والا عذاب تمہارے انتظار میں ہے۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں، سورۃ الاحزاب کے نام سے معلوم ہے جنگ احزاب جسے کہا جاتا ہے، اس کا پس منظر یہ تھا کہ مدینہ کے جو یہودی تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر زواد سے، یہ اسلام کی ترقی دیکھ دیکھ کر اور طاقت جو روز بروز بڑھ رہی تھی اس کو دیکھ کر خائف تھے، تو انہوں نے چال یہ چلی کہ خفیہ طور پر رابطہ کیا مکہ کے مشرکین سے اور ان کو راضی کیا کہ ایک دفعہ اپنے سارے اتحادی لے کر بھرپور طاقت کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرو اور مسلمانوں کی جڑ کاٹ دو اور مسلمانوں کا قتل عام کر دو، انہیں ختم کر دو، انہیں مٹا دو۔ اور نہ صرف یہ کہ مکہ والوں سے رابطہ کیا بلکہ ان کے جو جو بھی اتحادی تھے ان کے قریبی پورے حجاز میں انہوں نے ان سب قبائل سے رابطہ کیا اور اپنی دانست میں گویا کہ اسلام پر فیصلہ کن وار کیا کہ سب مل کر حملہ کریں پوری طاقت کے ساتھ، اندر سے ہم بھی ساتھ دیں گے، اندر کی رپورٹنگ ساری ہم کریں گے جاسوسی کے کیا ہو رہا ہے، اور اسلام کی جڑ کاٹ کے رکھ دیں گے۔ تو مشرکین مکہ بھی اور باقی بھی ان کے اتحادی ایلائز سب کے سب مل کر آئے، اور جب رسول اللہ کو بھی اس بات کی اطلاع مل گئی تو حضرت سلمان فارسی ان کے مشورے سے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا اور رسول اللہ خود بھی صحابہ کرام کے ساتھ خندق کھودنے میں مصروف ہوئے، غذا وغیرہ کی کمی تھی، صحابہ کرام نے بھی سینوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے، پیٹ پر پتھر بھوک کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور رسول اللہ نے بھی ان سے پہلے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا تاکہ بھوک کی شدت کو کم کیا جا سکے۔ تو یہ خندق کھودی گئی اور یہ خندق اتنی زبردست تھی کہ جب وہ کفار آئے مدینہ کے قریب تو حیران رہ گئے، ان کی توقع ہی نہیں تھی کہ اس قدر بڑی خندق جو رکاوٹ بن جائے گی مدینہ کے اندر داخل ہونے میں وہ ان کے انتظار میں ہوں۔ بہرحال وہ اس قدر زیادہ تھے اور مدینہ کو انہوں نے ہر طرف سے گھیر لیا، لیکن جو انٹرنس کی سائڈ تھی وہاں خندق تھی، باقی سائڈوں پہ پہاڑ تھے، وہ آ نہیں سکتے تھے۔ مسلمان بھی چونکہ تعداد میں کم تھے، روایات کے مطابق کفار کی تعداد، حملہ آوروں کی تعداد 10,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد جو تھی حد اکثر 3,000 تھی جو رسول اللہ کے ساتھ مدینہ کا دفاع کر رہے تھے۔ اب یہاں پر پروپیگنڈا شروع ہوا، منافقین اور کمزور ایمان والے، ناقص الایمان۔ منافقین افواہیں اڑاتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے، اور ناقص الایمان جو مسلمان تھے، قرآن کی آیات آپ نے سنی تھی کہ برے برے گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں، اور بعض نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ سارا کا سارا جو وعدہ کیا تھا اللہ نے اور رسول نے یہ سب جھوٹ تھا، یہ دھوکہ تھا، اور آج موت ہمارے سامنے آئی کھڑی، اب ہم بچ نہیں سکتے۔ پھر یہ پروپیگنڈا ہوا کہ یہاں سے کسی طرح بہانہ کر کے نکل جاؤ اور اپنے گھروں کی حفاظت کرو جا کر. تو انہوں نے کچھ لوگوں نے بہانہ بنایا اور رسول اللہ سے اجازت مانگی کہ ہمارے تو گھر دوسری سائڈ پر ہیں مدینہ کے, وہاں سے اگر کوئی حملہ آور ہو گیا تو ہمارے گھروں کو بچانے والا ہے ہی کوئی نہیں, وہاں حفاظت کا بندوبست ہی کوئی نہیں ہے, آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم جا کے اپنے گھروں کی حفاظت کریں. بہانہ گھروں کا تھا, اصل میں یہاں سے فرار چاہ رہے تھے, اور یہ فرار بھی کس لیے تھا؟ تاکہ بعد میں کفار سے کہہ سکیں کہ ہم نے تو جنگ میں بھی ساتھ نہیں دیا اور اب ہمیں تم کچھ بھی نہ کہو, ہم تو انہیں چھوڑ گئے تھے, گویا ہم تمہارے ساتھ تھے. اصل منافقین سر فہرست, اور جو کمزور ایمان والے تھے ان کی بھی جان نکلنا شروع ہو گئی. تو وہاں پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ کفار مدینے میں گھس آئیں اور تم سے یہ مطالبہ کریں کہ تم اسلام کو چھوڑ دو تو تم تو تھوڑا بھی سوچو گے نہیں اور جلدی سے اسلام سے بھی ہاتھ اٹھا لو گے, یہ تمہاری حالت ہے. ورنہ اگر تم در حقیقت مومن ہوتے, ایمان تمہارے دلوں میں ہوتا, قوی ہوتا, تو تم رسول اللہ کو اس مشکل گھڑی میں کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتے. تو یہاں تک یہ بیان ہو چکا تھا, اور فرمایا کہ تم نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے اور اس اللہ سے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. آیت نمبر 15 تک یہ ترجمہ تھا, آیت نمبر 16 سے ہم آغاز کر رہے ہیں. یہ اس پس منظر کے ساتھ اب آپ انشاءاللہ سنیں گے. اے رسول کہہ دیجئے اگر تم لوگ موت یا قتل سے فرار چاہتے ہو تو یہ فرار تمہیں فائدہ نہیں دے گا اور لذت کم ہی حاصل کر سکو گے. جو زندگی گزارنے کے لیے تم موت کے ڈر سے بھاگ رہے ہو, اس زندگی کی لذتیں تم بہت تھوڑا عرصہ ہی حاصل کرو گے اگر یہاں سے فرار بھی ہو گئے. اے رسول کہہ دیجئے اللہ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تم پر رحمت کرنا چاہے؟ ان دونوں صورتوں میں کون خدا کو روک سکتا ہے؟ فیصلہ خدا کا ہے. اگر تم مومن ہو تو تمہارا اللہ پر توکل ہونا چاہیے, اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے, نہ کہ اپنی یہ جو تمہیں ظاہری طور پر موت دکھائی دے رہی ہے کفار کی شکل میں. اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ ولی پائیں گے اور نہ مددگار. یہ قرآن کا قانون ہے, یہ آیت بار بار حصہ یہ ریپیٹ ہوتا ہے قرآن میں کہ اگر تم خدا کی نافرمانی کر کے کہیں اور جا رہے ہو تو پھر اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی تمہارا ولی بنے گا سرپرست, نہ تمہارا کوئی مددگار بنے گا. اگر کوئی مددگار بنے گا تو خدا کے اذن سے, تو خدا کو چھوڑ کے جا رہے ہو پھر کہاں ولی ڈھونڈتے ہو, پھر کہاں مددگار تم ڈھونڈتے ہو, نہیں ملے گا تمہیں. اللہ تم میں سے رکاوٹیں ڈالنے والوں کو خوب جانتا ہے, یعنی جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور لوگوں کے دل خراب کر رہے ہیں کہ نکلیں یہاں سے اور چلے جائیں اور جنگ نہ کریں. اللہ تم میں سے رکاوٹیں ڈالنے والوں کو خوب جانتا ہے اور ان کو جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف آ جاؤ اور جو جنگ میں کبھی کبھار ہی شرکت کرتے ہیں. کچھ لوگ کیا کہہ رہے تھے, کمزور ایمان والے منافقین کمزور ایمان والے مومنین سے کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی وقت ہے, ہماری سائڈ پر آ جاؤ, ہم تمہیں بچا لیں گے. یہاں پر اللہ نے منافقین کے بھائی کہا کمزور ایمان والے مسلمانوں کو. کیوں؟ قرآن بھائی کیوں کہتا ہے؟ کہ ان میں آپس میں ایک رشتہ ہے, اور وہ رشتہ کیا ہے؟ کہ وہ بھی منافق ہیں, وہ بھی دین کے ساتھ خیانت کرتے ہیں, اور یہ کمزور ایمان والے بھی پروپیگنڈے کی زد میں آ کے موت کو سامنے, جب تک فائدہ مل رہا ہے مسلمان بنے ہوئے ہیں, جب فائدہ نہیں ملتا تو اس اپنے کم ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں جو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں ان کو بھی جانتا ہے, اور جو اپنے بھائیوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ, اور ان کو بھی جانتا ہے کہ جو جنگ میں کم ہی شرکت کرتے ہیں, یعنی بہت ہی کم, مجبور ہو جائیں تو جاتے ہیں, ورنہ ان کے بس میں ہو تو جنگ کی طرف نہیں جاتے. تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں, یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا اشحتن علیکم. شح بخل ہوتا ہے, کنجوسی کرنا, تمہارے بارے میں سخت کنجوس ہے, یعنی نہ تمہاری مالی مدد کریں گے نہ تمہاری جانی مدد کریں گے, یہ کنجوس ہے منافق. تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں, چنانچہ جب خوف کا وقت آ جائے تو آپ اے رسول انہیں دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح پھر رہی ہوں گی, آنکھیں ان کی گھوم رہی ہوں گی جیسے موت کے خوف سے کسی پر بے ہوشی طاری ہو رہی ہو. یعنی جب موت کو سامنے دیکھتے ہیں, ایک کمزور ایمان کی یہ علامت ہے, بجائے یہ کہ اللہ پر توکل کرے اس پر بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے کہ میں تو مر گیا, میں تو پھنس گیا, اللہ نے جھوٹا وعدہ کیا, رسول پاک نے جھوٹا وعدہ, اب ہمیں کون بچائے گا؟ اردو میں ہم کہتے ہیں کہ موت پڑ رہی ہے, ان کو موت پڑنا, موت سے پہلے ہی موت پڑنا شروع ہو جاتی ہے, اور اس کی ایک تصویر بنائی, آپ اس کو تصور کریں کہ انسان پر جب کوئی دورہ پڑتا ہے مثلا مرغی کا، اس کی آنکھیں اوپر کی طرف چڑھ جاتی، تو کہا کہ آپ اے رسول ان کو دیکھیں گے کہ لشکر دشمن کا دیکھ کے ان کی آنکھیں گھوم گئیں، یعنی ایسے جیسے کسی کو موت آ رہی ہو اور موت کے وقت جس طرح آنکھیں چڑھ جاتی ہیں ان کی آنکھیں ابھی سے اس طرح چڑھی جا رہی ہیں، جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو، پھر جب خوف ٹل جاتا ہے، یعنی ان کی حالت کیا ہے، جب آزمائش آئے تو یہ حالت ہوتی ہے، کنجوسی کرتے، اور جب خطرہ ٹل جائے اور مسلمانوں کو مثلا فتح مل جائے، مال غنیمت مل جائے، پھر کیا کرتے ہیں، پھر جب خوف ٹل جاتا ہے تو وہ فائدے کی حرص میں تیز زبانوں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تمہارے ساتھ باتیں کرتے، یعنی پہلے ساتھ نہیں دیتے، اگر مال غنیمت آ جائے تو پھر کہتے ہیں نکالو ہمارا حصہ، ہم بھی مسلمان ہیں، عدالت سے تقسیم کرو، اس مال غنیمت میں سب مسلمانوں کا حصہ ہے، اور چڑھائی کر دیتے ہیں۔ اللہ نے لفظ یوز کیا بے السنت عداد، جیسے تیز دھار تلوار ہوتی ہے ایسی زبانوں سے تم پہ حملہ کرتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں دے رہے۔ ایک شخص آیا ایک جنگ کے بعد رسول اللہ کے پاس، اس کو مال غنیمت کچھ کم ملا تھا، اللہ کے رسول سے کہتا ہے آپ نے انصاف نہیں کیا بانٹتے ہوئے، یہ ایمان کی حالت دیکھیں، رسول اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر دنیا میں کون انصاف کرے گا، اگر میں اللہ کا نبی انصاف نہیں کرتا تو پھر انصاف کون کرے گا۔ اور میں ایک چھوٹا سا قصہ یہاں پر بیان کر دوں، فتح مکہ کے بعد حنین، غزوہ حنین ہوئی تھی، اور اس میں بہت سارے وہ مسلمان بھی شامل تھے کہ جو فتح مکہ کے بعد اوپر اوپر سے مثلا تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک بڑی بڑی شخصیات جو تھی وہ ابو سفیان اور ان کے فرزند امیر شام بیچ میں شامل تھے۔ تو اب اللہ کے نبی رحمت اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ ختم ہو گئی، اللہ کے نبی نے ان نئے اسلام قبول کرنے والوں کو زیادہ مال غنیمت دے دیا، تو انصار کے دل میں کچھ ناراضگی پیدا ہو گئی کہ یہ جو ابھی تک دشمن رہے، جنگیں کرتے رہے مسلمانوں کے ساتھ، رسول اللہ نے مال زیادہ ان کو دے دیا اور ہمیں کم دیا۔ اللہ کے رسول کو یہ خبر پہنچ گئی، رسول پاک گئے انصار کے پاس اور ان سے کہا کہ کیا مسئلہ، تو جو ان کے بزرگ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے جو بڑے ہیں سمجھدار ہیں وہ تو نہیں، لیکن ہمارے جو نوجوان ہیں جذباتی، وہ ذرا اس معاملے میں جذباتی ہو رہے ہیں کہ آپ نے مال غنیمت ان نئے مسلمانوں کو زیادہ دے دیا اور ہمیں کم دیا۔ تو رسول اللہ نے ایک جملہ بولا، اور وہ جملہ یعنی سب کے لیے، قیامت تک سب کے لیے جن کو واقعاً جن کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ یہاں سے بھیڑ بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ کو لے جاؤ، لوگ بھیڑ بکریوں کے ساتھ یہاں سے جائیں اور تم رسول اللہ کے ساتھ جاؤ، اس پہ راضی نہیں ہو۔ تو سب نے کہا کہ ہم اس بات پر راضی ہیں اور ہماری کوئی ناراضگی نہیں۔ تو یہ جو منافق ہیں یہ ہمیشہ اسلام میں بھی کیا کر رہے ہیں، مال کے چکر میں، جب آزمائش کا وقت آتا ہے نہ مال دیتے ہیں نہ جانیں حاضر کرتے ہیں، نہ اپنی انرجیز دیتے ہیں دین، اور جب کوئی فائدہ ملتا ہے تب کہتے ہیں نکالو ہمارا حصہ، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہمیں کیوں نہیں دے رہے۔ اب دیکھیے یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی ظاہری مسلمانوں کی، خدا ان کے بارے میں لفظ کیا استعمال کرتا ہے، جب خوف ٹل جاتا ہے تو مفاد کی حرص میں تیز زبانوں کے ساتھ تم پر بڑھ چڑھ کر بولیں گے، اولئک لم یؤمنوا، آپ غور کریں یہ لوگ یہ ایمان لائے نہیں تھے، ایمان لائے ہوتے تو یہ حرکت، یہ سمپٹم، یہ علامت ہے، انہوں نے دل سے ایمان قبول نہیں کیا، یہاں سے ان کا نفاق کھل کے سامنے آ رہا ہے، یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں تھے اور اس لیے اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یعنی جو انہوں نے ظاہری کچھ عمل کیے بھی ہیں اللہ نے ضائع کر دیے، یعنی مشکل کے وقت میں اگر یہ رسول اللہ کا ساتھ نہیں دے رہے تو پھر جو انہوں نے ویسے جو اعمال کیے خدا ان کو بھی ضائع کر دے گا، کیونکہ آج اگر تمہارے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے اسلام پر وہ ضرب لگتی ہے جیسا کہ کافر ارادہ کر کے آئے ہیں، تو پھر تمہارے تسبیح اور یہ کس کام کے جو تم نے گھروں میں بیٹھ کے کیے، اپنے آپ کو زحمت میں نہیں ڈالا۔ اور یہ جو حدیث ہے نا کہ مولانا نے فرمایا یا رسول پاک نے فرمایا، جو روایت نقل کی جاتی ہے کہ خندق، یہی جنگ ہے، اس میں علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ضرب نہیں تھی. کفار کیا ارادہ لے کر آئے تھے؟ کہ جڑ کاٹنی ہے مسلمانوں کی. تو اگر مثلا وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتے نعوذ باللہ, تو پھر میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوتے, قرآن سن رہے ہوتے, یا مثلا عبادات کر رہے ہوتے, یا فلان کر رہے ہوتے. نہ, مولا کی اس ضرب کا حصہ ہے مثلا, وہ بنیاد ہے. حصہ کہنا بھی ذرا کمی ہو جائے گی. وہ ضرب بنیاد بڑی بنی ہے کہ قیامت تک کے لوگ ہدایت لے سکیں, قیامت تک کے لوگوں کے پاس دین پہنچے. لہذا فرمایا کہ افضل. تو یہ جو میدان میں اتر کر دین کے لیے اپنے آپ کو سختی میں ڈالنا ہوتا ہے, یہ بہت افضل ہے. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما, اللہ نے مجاہدین کو قاعدین پر, جو بیٹھے رہتے ہیں, ان پر بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑا اجر زیادہ رکھا ہوں. اور یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں, یہ مثلا آج جو برکات ہم تک پہنچی ہے, جو دین ہم تک پہنچا ہے, یہ ان تلواروں کے زور پر پہنچا ہے. ورنہ اگر تلواریں وہ نہ چلاتے, وہ زخم نہ کھاتے سینوں پر, اور بیٹھ کر مثلا صرف تسبیح نکالتے رہتے, کہتے اس سے بھی اجر مل جاتا ہے, تو صورتحال ہرگز یہ نہیں ہوگی. اب خدا جو میدان میں نہیں آتے اور خوف کے وقت پیچھے بھاگ جاتے ہیں, ان کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ یہ ایمان لائے ہی نہیں تھے, اور اللہ نے ان کے اعمال بھی حد کر دیے, اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ ان بیچاروں نے بھی تو زحمت کی ہے, ان کے اعمال اللہ کے لیے آسان ہے, اللہ ضائع کر دے گا, اللہ کو کوئی مشکل اس میں نہیں ہے. یہ خیال کر رہے ہیں. اب دیکھیں جو بزدل ہے اس کی حالت دیکھیں. ہوا کیا؟ اللہ تبارک, بہت عرصہ ہو گیا کفار کو خندق میں. وہی ایک واقعہ ہوا جس میں کچھ لوگ خندق پھلانگ کر آئے, جن میں ایک وہ عمر ابن عبد ود تھا, اور وہ مولا نے اس کو قتل کر دیا, اور اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوئی ادھر آنے کی. اب کفار ویٹ کرتے رہے, ویٹ کرتے رہے کہ کچھ ہو کچھ ہو, ہم خندق پار کریں. ویٹ کرتے کرتے ان کا اپنا جو غذا کا سامان لائے تھے وہ ختم ہونا شروع ہو گیا, اور جو جوش و جذبے تھے وہ ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے. کافی دن گزر گئے تھے, مثلا گرمی بھی تھی اور سارے مسائل بھی تھے, اور آخری اللہ نے جو ضرب لگائی وہ کیا تھی؟ زور کی ریگستانی ہوا چلائی جس میں ریت اور سارا کچھ تھا, ان کے خیمے اکھڑ گئے اور بہت ہی بری حالت ہو گئی. اور اگلی جب صبح ہوئی تو ان کے ارادے اس قدر پست ہو گئے, انہوں نے کہا کہ ہم واپس جا رہے ہیں. یہ جو آپ دعائے وعدت پڑھتے ہیں نا, انجزا وعدہ, اس نے اپنا وعدہ پورا کیا, ونصر عبدہ, اور اپنے بندے کی مدد کی, وحزم الاحزاب, یہ احزاب کیا ہے؟ یہ یہی احزاب, وحزم الاحزاب وحدہ, اور ان سارے اتحادیوں سے وہ اکیلا لڑا. وحزم الاحزاب وحدہ, یہ اس مارکے کی یاد میں یہ دعا پڑھی جاتی, اور یہ ایمان تازے کرنے کے لیے کہ تمہارے مقابلے میں جتنے بھی کافر زیادہ ہو جائیں, تمہارا چونکہ اللہ پر ایمان ہے, تو اگر تم صحیح مومن ہوگے تو پھر وہ اکیلا بھی لڑ لے گا. تم تو خندق کی اس سائڈ پر تھے, خندق کی اس سائڈ پہ کافروں کے ساتھ وہ لڑا, اور اس نے کیا فرمایا تھا اس جنگ کی آیات کے آغاز میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. یاد کرو کہ جب تمہارے اوپر لشکر چڑھ دوڑے تھے تو اللہ نے ان پر ایک ہوا بھیجی, اور ایسے لشکر بھیجے کہ تم کو نظر ہی نہیں آئے تھے, اور یہ کفار مایوس ہو کر واپس پلٹ گئے. اب جب یہ چلے گئے, جو خوف کی حالت میں تھے, ڈرے ہوئے تھے, وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ یہ بھی کوئی چال نہ ہو, اچانک واپس نہ آ جائے. ابھی بھی ان کا خوف نہیں اترا تھا. اب ان کی کیفیت اللہ بیان کرتا ہے, فرما رہے کہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ابھی فوجیں گئی نہیں ہیں, اور اگر وہ پھر حملہ کریں تو یہ آرزو کریں گے, اگر وہ آ جائیں تو ان کی خواہش کیا ہوگی؟ کہ کاش ہم صحرا میں دیہاتیوں میں رہ رہے ہوتے, ہم مدینے میں ہوتے ہی نہ, اور وہاں ہم لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے خبریں کہ مدینے میں کیا ہوا. آپ تصویر دیکھیں, تصویر بنائیں ذہن میں, اللہ تعالیٰ تصویر ان کی بنا کے دکھا رہا ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی تک فوجیں گئی نہیں, اور اگر وہ آ جائیں واپس, ان کی آرزو کیا ہوگی؟ کہ کاش ہم اس برے وقت کو دیکھنے کے لیے مدینے میں ہوتے ہی نہ, ہم دور کسی دیہات میں رہ رہے ہوتے, اور وہاں پر ہم خبریں نیوز سن رہے ہوتے, نیوز شیئر کر رہے ہوتے, مدینے میں یہ ہو گیا, مدینے میں وہ ہو گیا, جیسے آج کل ہوتا ہے نا. اسرائیل والوں نے مسجد اقصیٰ پر حملہ کر دیا ہے، ایک لاکھ دفعہ ہم نے اما یجیب پڑھنی ہے تاکہ یہودیوں کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں۔ سبحان اللہ، واٹس ایپ پر اما یجیب پڑھنے سے، شیئر کرنے سے اسرائیل کو شکست ہو رہی، میدان میں شکست ہوتی۔ یہ مزاج کن کا ہے؟ آرزو کرتے کہ ہم کہاں، جب بھی کوئی سخت خبر سنتے ہیں شکر ہے میں وہاں پہ نہیں تھا، شکر ہے میں بچ گیا۔ یہ نہیں کہ ہمارے ضعف کی وجہ سے مسلمان نے دوسرے مسلمانوں پر کیا مصیبت ٹوٹی ہے، شکر ہے میں بچ گیا۔ مولا کائنات کی حکومت میں ایک علاقے پر شامی فوجوں نے حملہ کیا، امیر شام کی فوجوں نے، لوٹ مار مچائی ہوئی تھی، انہوں نے حملہ کیا اور ایک اس شہر میں سے یہودی عورت کی لوٹ مار میں اس کی پاؤں کا زیور پازیب ایک لوٹ کے لے گئے۔ مولا کو خبر پہنچی، مولا نے فرمایا اگر اس کو سن کر، یہودی عورت ذمہ مسلمانوں کا، اگر کوئی مسلمان غیرت سے مر جائے تو اس کو ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک یہ مزاج ہے، اور دوسرا مزاج کیا ہے؟ شکر ہے میں وہاں پہ نہیں تھا، میں بچ گیا، شکر ہے میرا گھر بچ گیا، شکر ہے میری دکان بچ گئی، شکر ہے میرا بزنس۔ ایک یہ مزاج۔ صلوات پڑھیے محمد والے، اگر وہ پھر حملہ کر دیں تو یہ آرزو کریں گے کاش صحرا میں، دیہاتیوں میں جا بسیں اور تمہاری خبریں وہاں پوچھتے رہیں، اور اگر یہ تمہارے درمیان ہوتے تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے۔ اس کے بعد وہ مشہور و معروف آئے تھے، کون سی؟ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتا ہے، اس کے لیے، بھاگنے والے کے لیے نہیں، بزدل کے لیے نہیں۔ اب یہ آیت کہاں اتری ہے؟ جنگ احزاب، یعنی رسول اللہ وہ لیڈر ہیں کہ جو میدان جنگ میں سپاہیوں کے ساتھ ہیں اپنے، وہاں پر یہ نہیں کہہ رہے دوسروں سے پیٹ پر پتھر باندھ لو، پہلے اپنے پیٹ پہ خود پتھر باندھ رہے ہیں، پہلا وہ جو کدال ہے اس کی ضرب خود لگاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ دوسرے بھی آ کر ضرب۔ یہ لیڈرشپ کا اسوہ ہے رسول اللہ کا، اسلام کا لیڈرشپ کا اسوہ یہ ہے کہ یہ کام پہلے لیڈر خود کرتا ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ باقی تمام چیزوں میں رسول اللہ اسوہ ہے، لیکن یہ آیات کا جو پس منظر ہے، کانٹیکسٹ ہے، وہ کیا ہے؟ میدان جنگ، یعنی رسول اللہ، مجاہدین سب سے پہلے نمبر پر، مجاہدین جن کا اسوہ رسول اللہ ہے، ان کا پھر آگے بیان آئے گا، لیکن یہ عرض کرنا تھا کہ اس کا کانٹیکسٹ کہاں پر ہے۔ اصل میں میدان میں نکلنے والے، جان کی بازی لگانے والے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، ان کا اسوہ کون ہے؟ رسول اللہ۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے خدا کو یاد رکھتا ہے، اس کو خدا یاد ہے، وہ میدان کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اب مومنوں کا تذکرہ، پہلے منافقوں اور کمزور ایمان والوں کا تھا، اب جن کا اسوہ رسول اللہ ہے۔ اور جب مومنوں نے یہ لشکر دیکھے، ایک کافروں کا بتایا ریئیکشن، مر گئے، اللہ نے دھوکہ دے دیا، رسول پاک نے دھوکہ دے دیا، اور جب مومنوں نے یہ لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، وہ کہہ رہے تھے دھوکہ دیا تھا، یہ کہہ رہے تھے سچ کہا تھا۔ اور یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ مومنوں نے کیوں کہا کہ اللہ نے سچ کہا تھا؟ کہ غزوہ احد کے بعد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تیار رہنا، اب یہ سب، اب جب یہ آئیں گے ہم پر حملہ کرنے، تو یہ ساری طاقتیں اپنی اکٹھی کر کے آئیں گے اور اللہ ہمارا یہ امتحان لے گا، یہ رسول پاک پہلے بتا چکے تھے۔ منافقوں کو اور کمزور ایمان والوں کو وہ بات ہی بھول گئی، کیونکہ رسول اللہ نے وہاں پر یہ بھی کہا تھا کہ یہ ہماری آزمائش ہوگی، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اس میں اللہ کامیابی بھی ہمیں ہی دے گا، لیکن جس کی جان نکل جاتی ہے ڈرپوک کی، اس کو باتیں بھول جاتی ہے، اس کی صورت موت نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کا سارا فوکس اس پہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا دھوکا، مومنوں نے، جو حقیقی مومن تھے، انہوں نے جب یہ لشکر دیکھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے، یہ تو وہی ہے، یہ وہی کچھ ہو رہا ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور قرآن کہتا ہے ان پہ کیا اثر ہوا؟ نہ یہ کہ یہ بھاگے نہیں، ان کا ایمان کم نہیں ہوا، فما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ان کو، ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہو گیا اور رسول اللہ کی اطاعت میں بھی اضافہ ہو گیا، اور زیادہ رسول اللہ کے مطیع بن گئے۔ کہا کہ ہم، آپ جو آپ کہیں گے ہم یہاں پر اس میدان میں وہی کریں، اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور تسلیم میں مزید اضافہ کر دیا۔ مومنین میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا، ان میں سے بعض نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور ان میں سے بعض انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی بات کو، اپنے عہد کو ذرا بھی تبدیل نہیں کیا۔ شان نزول کی روایات میں اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں جو ایک روایت ہے وہ یہ کہ مولا نے فرمایا، مولا کی شان میں اتری یہ آیت، اور بعض اوقات شان نزول دو دو تین تین بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تکرار بھی ہو سکتی۔ یہاں پر جو ایک روایت ہے وہ یہ کہ مولا نے فرمایا کہ میرے چچا حمزہ نے اپنا وعدہ سچ کر دیا، جان دے دی، شہادت لے لی، میرے بھائی جعفر نے شہادت لے لی، میرے چچا کے بیٹے عبید اللہ نے، اس نے بھی شہادت لے لی، میں اپنی شہادت کا انتظار کر رہا ہوں، میں منتظر شہادت ہوں۔ علی منتظر تھے، جیسے ہی شہادت کی ضرب لگی فرمایا فزت ورب الکعبہ، جس کا علی انتظار کر رہا تھا بغیر کسی اپنے عہد میں، اللہ سے جو عہد کیا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، کوئی پیچھے نہیں ہٹے، اس ضرب کا مجھے انتظار تھا، علی کامیاب ہو گیا۔ فزت ورب الکعبہ، فرمایا کہ میرے پیارے، میرے کچھ عزیز، انہوں نے وعدہ پورا کر دیا ہے اور میں شہادت کے انتظار میں۔ صلوات پڑھیے محمد اللہ۔ اور وہ ذرا بھی نہیں، انہوں نے اپنی بات کو ذرا بھی نہیں بدلا، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور اگر چاہے تو منافقین کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے۔ اگر منافقین توبہ کریں تو خدا کی مرضی ہے، عذاب کرے یا توبہ قبول کرے، اللہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا رحیم ہے۔ یہ ان کا تذکرہ، منافقین کا، ضعیف ایمان والوں کا، اور رسول اللہ کا، اور مومنین کا جن کے لیے اسوہ اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ اب تذکرہ ان کا کہ جنہوں نے یہ خیانت کی بنیاد رکھی تھی، بنو قریظہ اور بنو نذیر، جنہوں نے یہ ساری چال چلی تھی اور ان کو دعوت دی تھی۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جیسے ہی یہ لشکر واپس گئے، رسول اللہ کو معلوم ہو چکا تھا، رسول اللہ نے رخ کیا مدینہ کے اندر، جو انہوں نے چھوٹے چھوٹے قلعے بنائے ہوئے تھے، مضبوط قسم کے یہودی اس میں رہتے تھے، اونچے اونچے تھے، اور رسول اللہ نے کہا کہ آؤ اب تمہارا حساب کرنا۔ یہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے، باہر نہیں نکل رہے تھے، سمجھ آ گئی تھی کہ ان کو اب بڑی سزا ملنے والی۔ کچھ عرصہ تک، چند روز تک انہوں نے مزاحمت کی، یعنی اپنے قلعوں میں رہے، اور اس کے بعد بھوک پیاس سے تنگ آ کر نکلنے پر مجبور ہوئے، باہر نکلے، بہت ساروں کو قیدی بنا لیا گیا اور بہت ساروں کو جو بڑے خائن تھے اللہ کے رسول کے حکم سے انہیں قتل عام کیا گیا، اور اس قتل عام میں بھی سر فہرست مولا علی علیہ السلام کی تلوار تھی، مولا علی نے سب سے زیادہ مارے۔ اور آج کے یہودی بھی مسلمانوں کی شخصیات میں شدید ترین نفرت مولا علی کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مولا علی کی جو پکچر بناتے ہیں یہ لوگ، وہ ایک انتہائی خونی قسم کے جلاد کی پکچر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ علی ہے۔ کیوں؟ اس واقعے کی یاد میں، کہ جو حالانکہ بیک گراؤنڈ کیا اس واقعے کا، کہ تم نے خیانت کی ہے، تم نے رسول اللہ سے معاہدہ کیا ہے کہ مدینہ کا دفاع مل کے کریں گے۔ مدینہ کے دفاع میں میثاق مدینہ کیا تھا؟ مل کے مدینہ کا دفاع کریں گے، اور تم نے اندر ایسی خیانت کی کہ اگر اس خیانت میں انہیں کامیابی ہو جاتی تو مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا، عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے، بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے، مسلمانوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا، واضح تھا۔ لہذا ان کو اس خیانت کی سزا دی گئی، قتل کیا گیا، اور ان کے ساتھ مسلمانوں کو کوئی جنگ بھی نہیں کرنی پڑی، یعنی نہ ہی احزاب کے ساتھ جنگ کرنی پڑی، نہ ہی ان یہودیوں کے ساتھ جنگ کرنی پڑی، اور اللہ نے سب کچھ گویا کے حالات ایسے کر دیے کہ مسلمانوں کو ساری کی ساری فتح بڑے آرام سے حاصل ہو گئی۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اللہ نے کفار کو اس حال میں پلٹایا کہ وہ غصے میں جل رہے تھے، یعنی ان کا بس نہیں چل رہا تھا، لیکن حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہاں آپ رک بھی نہیں سکتے تھے، پلٹا دیا انہیں، کوئی بھی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور لڑائی میں اللہ مومنین کے لیے کافی ہو گیا، مومنین کو لڑنا ہی نہیں پڑا، اللہ کافی ہو گیا، اللہ نے کفایت کر دی، اور اللہ بڑی طاقت والا اور غالب آنے والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، جو ان کے پشت پناہ تھے، اللہ نے ان کے تلوں سے ان کو اتار دیا، نیچے اتار دیا، وہ بلند کلے بنائے ہوئے تھے، اتر کے نیچے آ گئے، گرفتاریاں پیش کر، ان کلوں سے اللہ نے ان کو اتار دیا، اور ان کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیا، خوف ڈال دیا، کہ تم ان میں سے ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے تھے، اور اس نے یعنی اللہ نے تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال اور ان کی زمینوں کا جن پر تم نے قدم بھی نہیں رکھا، قدم نہیں رکھا یعنی جنگ کے لیے تمہیں لڑنا ہی نہیں پڑا، اللہ نے تمہیں ان کا وارث بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ یہاں سے آگے بات نہیں شروع ہو رہی ہے، لہذا اس کا تھوڑا آپ سن لیجئے، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ سارے کے سارے ان کے گھر، ان کے علاقے، سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے مال غنیمت کے طور پر، اور یہودیوں کے پاس بہت مال تھا، یہودی مال بنانے میں جیسے آج ایکسپرٹ ہیں، اس زمانے میں بھی ایکسپرٹ تھے، سود خور تھے، پتہ نہیں کیا کیا مال جمع کیا ہوا تھا، اور مسلمانوں کو اللہ نے یہ سارا کا سارا مال دے دیا۔ پرسوں میں نے خبر پڑھی، قرآن ایک زندہ کتاب ہے، قرآن 14 سال پہلے کی کتاب نہیں ہے، اس کی آیات آج بھی زندہ ہیں، اور آج بھی عبرت لینے والے کے لیے یہ بہت بڑی عبرت ہیں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا تھا، ایک دفعہ فرمایا کہ تمہیں یاد کرو، تمہیں عالمین پر فضیلت دی، پھر جب بنی اسرائیل نے نافرمانی کر دی، خدا کی کتاب بھی چھوڑ دی، حضرت موسیٰ کی تعلیمات بھی چھوڑ دی، کرپٹ ہو گئے، فاسد ہو گئے، فاسق ہو گئے، اللہ نے فرمایا ذلت تم پہ دے ماری گئی، خدا نے پلٹا دی، عزت دی تمہیں، تمہیں راس نہیں آئی، اب خدا نے تمہیں ذلت دے دی۔ سورہ حشر جو 28ویں پارے میں ہے، وہاں پر بھی اس کا تذکرہ ہے، والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا، اللہ جس نے ان اہل کتاب میں سے جو کفار تھے، یعنی اللہ کے کچھ اہل کتاب ایمان لے آئے تھے، جو مقابلے میں آ گئے تھے ہٹ درم، اللہ نے ان کو نکال دیا تھا ان کے گھروں میں سے، مضبوط قلوں میں سے، ما ظننتم ان یخرجوا، حالانکہ انہوں نے اتنا مال جمع کیا ہوا تھا، اتنا ان کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا، کہ تم سمجھ رہے تھے کہ یہ نکلیں گے نہیں، پتہ نہیں کب نکلتے ہیں، اللہ نے ان کو نکال کے باہر لے آئے۔ وہاں پر خدا نے ایک جملہ استعمال کیا، جب یہ یہودی نکلے تو کیا کر رہے تھے، یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر خراب کر رہے تھے، کیوں؟ مسلمان استفادہ نہ کرے، اپنے بنائے ہوئے گھر توڑ رہے تھے اندر ہی اندر، جب انہیں پتہ لگ گیا نا کہ یہ مسلمان آ جائیں گے اور ہم ان کو روک نہیں سکتے، تو انہوں نے اپنے گھر توڑنے شروع کر دیے، کس لیے، ہم نے تو یہاں نہیں رہنا اب، لیکن وہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ پرسوں میں نے خبر پڑھی اور اس کی ویڈیو بھی تھی ساتھ، اور وہ کیا ہے کہ جی اسرائیل فلسطین کے کسی علاقے میں دو مسلمان فیملیز، دو مسلمان خاندانوں نے خود بلڈوزرز بلوا کر، ہائر کر کے اپنے گھر گرا رہے تھے، اپنے گھر گرا رہے تھے، کیوں گرا رہے تھے، کیونکہ یہ علاقہ ابھی یہودیوں نے ہم سے لے لینا ہے، تو کم از کم ہمارے گھروں سے تو فائدہ نہ اٹھائے۔ اس طرح یہ نشانی ہے عبرت کی، کہ ایک دن جب رسول اللہ کی اطاعت ہو رہی تھی، خدا وہ ہیلپ کر رہا تھا کہ کف یہودی اپنے گھر خراب کر رہے تھے، آج ہم نے اپنے آپ کو اس سٹیج پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ یہودیوں کے ڈر سے مسلمان اپنے گھر خراب کریں، یخربون بیوتہم۔ اور اس آیت کے آخر میں کیا ہے، فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت لو اے صاحبان بصیرت، عبرت لو، اس کیا کر رہے، کہاں بیٹھے ہوئے، اس دن خدا تمہیں فضیلت دی تھی، تم نے راس نہیں آئی، تم سمجھے اور کاموں کے لیے دنیا میں آئے ہو، تم اپنے دین کی تقویت کا سبب نہیں بنے، تم سمجھے دین میں صرف ورد کرنا ہے اور اپنی دنیاوی حاجات ٹھیک کروانے کے لیے دین کے ورد ہوتے ہیں، اور دین آخرت میں کام آئے گا، دنیا تم نے دوسروں کے سپورٹ کر دی، تم نے کہا دین اور دنیا جدا جدا ہے، اور پھر تم دنیا میں غرق ہو گئے اس جدائی کے بعد، اب عبرت لو، کہ تم نے دنیا کا میدان خالی کیا وہ کام کے جو یہودی ایک دن کر رہے تھے اپنے گھروں کے ساتھ، آج تمہارے مسلمان اپنے گھروں کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، اور آج بھی عبرت نہ لی تو اس سے بدتر ہے، اس سے بدتر ہے. وہ اقبال نے فرمایا تھا، اس وقت ہندوستان تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، وطن کی فکر کر نادام مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. یہ بربادیوں کے مشورے کیا؟ یہ سنت الہی ہے کہ جس قوم کو خدا اپنی امانت سپرد کرے اور وہ اس امانت کو بھول جائے، اس امانت کے احکام کو بھول جائے جن کو ہم نے تورات دی تھی اور انہوں نے تورات کا پاس نہ رکھا، ان کی مثال گدوں کی طرح، اللہ کہتا ہے جن پہ کتاب لاد دی گئی، اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا. کتنی بری مثال ہے ایسی قوم. یہ زندہ آیات ہیں، یہ بغیر سمجھ کے آگے چلے جانے اور ثواب کے ٹوکرے بھرنے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کرنے کے لیے. اے ایمان والو، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، جو میدان میں نہیں نکلے؟ اللہ نے کہا ان کے اعمال میں نے ضائع کر دیے، یہ اصل میں ایمان ہی نہیں لائے تھے. میدان جنگ میں پتہ چلا یہ تو مومن نہیں تھے، یہ تو منافق تھے، یہ تو استفادے اسلام کے فائدے اٹھانے کے لیے، اپنے مزے لینے کے لیے اسلام میں بیٹھے ہوئے تھے. اسلام تو ان کے دلوں میں اترا تھا جو میدان میں نکلے جان و مال لے کر. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100. اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، اور ان کو جنت دے دی. کس سے خریدا؟ جب کوئی چیز انسان بیچ دیتا ہے، پھر جس کو بیچی ہوتی ہے اس کے اختیار میں ہوتی ہے. جب اگر اللہ کہہ رہا ہے میں نے مومنوں سے جو مومن ہیں ان سے جانیں اور مال خرید لیے، پھر مومن کہتا ہے میری جان بھی خدا کی، میرا مال بھی خدا کا، خدا بتائے گا کیسے خرچ کروں. پھر کہتا ہے میں نے کمایا، میری مرضی جو کروں. یہ خبر میں نے پرسوں پڑھی تھی اور میرے ذہن میں فوراً آیا کہ جو آیات جا کے پڑھنی ہے وہ یہی والی آیات ہے کہ اللہ نے تمہیں ان کی زمینوں کا وارث بنا دیا، ان کے گھروں کا. کیوں؟ کیونکہ تم میدان میں ٹکے رہے تھے، اور آج کام برعکس ہو، اپنے ہاتھوں سے مسلمان اپنے گھر خراب کر رہے ہیں کہ ہمارے یہ جگہ تو یہودیوں نے لے لینی ہے، کم از کم ہمارے گھروں سے استفادہ نہ کر سکے. خدا بند عالم حقیقت حقیقی معنوں میں عبرت کی سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اس کے بعد کی آیات میں بحث تبدیل ہوتی ہے، اور اگرچہ بحث اس سے مربوط ہے، بیک گراؤنڈ میں بیان کر دوں کہ جب یہ سارے مال غنیمت ہاتھ لگے اور رسول اللہ تشریف لائے، تو جب گھر میں تشریف لائے تو آگے کچھ ازواج رسول اللہ کی جمع تھی، ان کے تاثرات سے پتہ لگ گیا ابھی کوئی ڈیمانڈ ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا خرچہ بڑھائیں، ہماری پاکٹ منی، اخراجات ہمارے بہت مثلا کم ہوتے ہیں پیسے ہمارے پاس، تو اب ظاہر بات ہے کہ اتنے زیادہ مال چلایا تو اب آپ ہمارا خرچہ بڑھا دیں. اب عجیب لگے گا، آیت کیا اتری؟ اے رسول، اب یہ سن لیجیے آیات، آیت نمبر 28 سے. اے نبی، اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی آسائشوں کی خواہش مند ہو تو آؤ، کچھ مال تمہیں دے کر اچھے طریقے سے فارغ کر، رخصت کر. آج کل تو یہ اینٹی ہیومن رائٹس ہو جائے گا اب کوئی بندہ ایسا کرے. البتہ یاد رکھیے، ایک باہدف انسان ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب ہدف اللہ کا دین ہو، تو اس کے تمام رشتے، اس کی تمام دوستیاں، اس کی تمام دشمنیاں، اس کی ترجیحات، اس کا لین دین سب اس ہدف کے زیر سایہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ دیکھتا ہے کہ کہاں پہ مجھے لگانا. جیسے ایک امانت دار قوم کا لیڈر ہو، قوم کا صدر بن جائے، بادشاہ بن جائے، ہو امانت دار، ساری قوم کا درد رکھتا ہو، ایماندار ہو، اس کے پاس مثلا اتنے بلین ڈالرز کا مثلا بجٹ آ جائے. بیگم کہے اتنے بلین ڈالر کا بجٹ ہے، آپ کر سکتے ہیں، ہمارا بھی اتنا رکھ دیں، اور لائف سٹائل کیسے ہوتا ہے بادشاہوں کی بیویوں کا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, مگر اس کے لیے جس کا ہدف دین ہے. باقی کا تو ادب یہی ہوتا ہے کہ میں کما رہا کس لیے ہوں, خود پہنوں, اپنے گھر میں لگاؤں, فلان کروں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ لگائیں, عبادت ہے اپنے گھر پہ لگانا. فرمایا جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو, اپنے بچوں کو کھلاتے ہو, صدقہ ہے. صدقہ اس معنی میں نہیں, لیکن ثواب والا صدقہ, کیونکہ خدا چاہتا ہے تم ایسا کرو, تم کو ان کو باعث زندگی فراہم کرو. لیکن یہ کہ ساری زندگی کا ہدف ہی یہی ہے, لوگ کیا کرتے, جب ہدف یہ بن جاتا ہے پھر دوسروں کو لوٹ کر بھی اپنے کو کھلاتے. ان کو دیکھ لیجئے جن کے اربوں کھربوں کے باہر محلات بنے ہوئے, کچھ جیل میں ہیں, کچھ باہر ہیں آج کل. غرض نہیں ہے, جو بھی یہاں پہ مثلا گیم چل رہی ہے یا گیم نہیں چل رہی, بالآخر اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے. بعض کو دنیا میں پکڑ کرتا ہے, اور اللہ کا جو آخرت کا عذاب ہے وہ بہت ہی بدترین ہے. یہ قرآن کہتا ہے تمہیں دنیا میں پکڑتا ہوں, شاید تم ٹھیک ہو جاؤ, توبہ کر لو, ورنہ آخرت کا عذاب تو کوئی بچ نہیں سکتا باہدف شخص کے لیے. تو یہ مطالبہ جب ہوا تو رسول اللہ نے کہا کہ آؤ یہ پکڑو, دنیا چاہیے تو تمہیں بھی حصہ دیتا ہوں, لیکن مجھ سے فارغ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تو آپ کو کیا مثال دے رہا تھا. وہ کیا کرے گا, وہ اپنی بیوی سے کہے گا کہ نہیں, یہ اتنی زیادہ جو عورتیں ہیں پورے ملک میں, جو بھوکے بچے ہیں, تمہارا میں لائف سٹائل بہتر کر دوں, ان کو میں بھوکا چھوڑ دوں. مولا سے کسی نے کہا کہ آپ کیوں اتنی یعنی کم کوالٹی کی آپ کہیں, یا اتنی سخت اور بد مزہ غذا کھاتے. خلافت کا دور ہے, مولا نے فرمایا کہ میں جتنے بھی اس سلطنت میں انسان ہیں سب کے بارے میں مجھ سے سوال ہونا, تو میں ڈرتا ہوں خدا سے کہ جب میں کھانا کھا رہا ہوں تو اس پوری سلطنت میں مجھ سے کم درجے کا کوئی اور کھانا اگر کھا رہا ہوا تو خدا مجھے پکڑ لے. اب یہ داستانیں صرف واہ واہ کرنے کے لیے رہ گئی ہیں, عمل کرنے کے لیے کوئی بھی مثلا, خاص طور پہ جو عہدہ رکھتے ہیں, جن کے ہاتھوں میں بیت المال آتا ہے, جن کے پاس مثلا مال آتا ہے, وہ مال کے جو امانت ہے, البتہ ہمارے پاس جو ہم کماتے بھی اس میں بھی ایک حصہ خدا کی امانت ہے. امانت ہے جس کو سمجھ ہے اس کے لیے امانت ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا, اے نبی اپنی ازواج سے کہہ دیجیے اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی آسائش کی خواہاں ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دے کر شائستہ طریقے سے رخصت کر دوں, لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی خواہش رکھتی ہو تو تم میں سے جو نیکی کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے یقیناً اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے. اور پھر اللہ نے ڈائریکٹ خطاب کیا نبی کی بیویوں سے, اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی صریح بے حیائی کی مرتکب ہو جائے, یعنی اگر تم نے ایسا کیا تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا. اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے, یہ نہ سمجھنا کہ میں نبی کی بیوی ہوں تو میں لینینسی میرے ساتھ کی جائے گی. نہ فقط یہ کہ لینینسی نہیں کی جائے گی, عام عورتوں کے مقابلے میں تمہیں ڈبل عذاب دیا جائے گا. اور یہ آپ کو جو بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوتا ہے جب وہ غلطی کرتا ہے تو نیچے پوری پبلک متاثر ہو جاتی ہے. ایک ریڈی والا غلطی کر دے مثال کے طور پر, کتنی پبلک متاثر ہوگی. لیکن ایک وزیر اگر غلطی کرتا ہے تو پورا سسٹم متاثر ہوتا ہے اس سے. ایک ریڈی والا کرپشن کر رہا ہے, ایک دودھ بیچنے والا دودھ میں پانی ڈال رہا ہے, اپنے حصے کا وہ سزا لے گا. لیکن ایک وزیر کرپشن کر رہا ہے, وہ تو پورا بیت المال پہ ڈاکہ کھا رہا ہے, ٹیکس جو لوگوں نے دیے ہیں اپنی کمائی کے اس میں سے وہ کرپشن کر رہا ہے, جو ملک کے ترقیاتی کاموں پہ خرچ ہونا ہے اس میں سے کھا رہا ہے. تو اس کو 8-10 بندوں کو دودھ والا پانی والا دودھ بیچا تھا, 10 بندوں کے برابر میں پکڑا جائے گا. جس نے 1 کروڑ بندے کا مال کھایا اس کو 1 کروڑ بندے کے بدلے پکڑا جائے گا. امیر المومنین کے بھائی حضرت عقیل ایک دفعہ آئے, مولا سے کہا کہ میرا خرچہ نہیں چلتا. دو واقعے, ایک دفعہ مولا کی دعوت کی, اور دعوت ذرا نسبتاً کھانے مثلا 2-3 رکھے ہوئے تھے, تو کھانے کے بعد مولا نے فرمایا کہ ہاں جی, انہوں نے کہا کہ بس میں نے آپ کو زحمت دی تھی, میرا گزارا نہیں ہوتا اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ میرا وظیفہ بیت المال سے بڑھا دیں. تو مولا نے کہا کہ یہ جو تم نے زیادہ کھانے بنائے یہ پیسے کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس مہینے کچھ بچت کی تھی. مولا نے وہ بچت بھی کاٹ دی, کہا تم اس میں گزارا, یہ جو تم نے بچت کی ہے اس سے کم میں گزارا کر سکتے ہو. اب ہمیں ان باتوں پہ ہنسی آتی ہے, اور قرآن بھی یہ کہتا ہے جب اس کو آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں کہتا ہے یہ پرانی داستانیں ہیں, آج بھلا ہی ہو سکتا ہے. اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین, جب آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں کہتا ہے یہ پرانے افسانے ہیں, ابھی تو اور تقاضے. بالآخر بنیادیں وہی ہیں, بنیادیں وہی ہیں کہ جو اللہ نے بتائی, رسول اللہ نے بتائی, اہل بیت نے بتائی. چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو اللہ اپنی حلال نعمتوں کو حرام نہیں کرتا, لیکن خدا چاہتا ہے کہ صرف اپنے آپ میں گم اور دنیا میں گم نہ ہو جاؤ, انویسٹ بھی کرو, اللہ کو قرض حسنہ بھی دو. جانا تم نے وہاں پر, اور جہاں پہ جانا ہے وہاں کی تو بندہ تیاری کرتا ہے. میں نے گزشتہ درسوں میں اس کی مثال دی تھی. دوسرا واقعہ یہ تھا کہ دوسری دفعہ آئے, مولا سے مطالبہ کیا, مولا نے کہا ویٹ کرو. جب رات ہوگی رات تک انتظار کراتے رہے, اندھیرا ہو گیا, سب گھروں میں چلے گئے, کراچی والی رات نہیں تھی, عشاء کے بعد ویرانی ہو جاتی. جب ویرانی ہو گئی, اندھیرا چھا گیا, تو ان کو لیا, بھائی کو ساتھ لیا اور بازار چلے گئے. بازار میں ایک دکان کے پاس گئے, رک گئے, وہ کہتے ہیں کہ اس کا تالا تو. انہوں نے کہا آپ امیر المومنین ہیں, آپ کو لوگوں کو صحیح بات بتانی ہے, آپ تالا توڑنے کا, چوری کرنے کا کہہ رہے ہیں, یہ آپ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ یہ ایک بندے کی چوری ہے, قیامت کے دن یہ ایک آئے گا مجھ سے اور تجھے پکڑے گا گربان اور کہے گا بھائی میری چوری کی ہے, میرا مال واپس کرو. جہاں سے تو مجھے چوری کرنے کا کہہ رہا ہے, یہ تو ساری امت میرا گربان پکڑے قیامت کے دن. تو مجھے کہہ رہا ہے بیت المال سے تجھے دوں, تو ایک بندہ گربان پکڑے تو پھر بندہ کچھ آسانی ہوگی, پوری امت گربان پکڑ کے کھڑی ہو تو اس کا جواب کون دے؟ یہ ہیں امیر المؤمنین, امام المتقین, عادل, عدالت علوی, اسے کہتے ہیں عدالت علوی. صلوات پڑھیے محمد والوں. بس کہا کہ اگر تم خرابی کرو گی یا نبی کی بیوی ہو, تمہیں دگنا عذاب ملے گا, نہ فقط یہ کہ چھوٹ کوئی نہیں ہے, دگنا عذاب ملے گا. صلوات پڑھیں محمد والے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 31 سے ترجمہ. اور تم میں سے جو, یعنی نبی کی بیویوں سے خطاب ہے, اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل انجام دے گی, اس کا ہم دگنا ثواب دیں گے, اور ہم نے اس کے لیے عزت والا رزق مہیا کر رکھا ہے. جس کی نسبت بڑی ہے, اگر اچھائی کرتا ہے دگنا ثواب, اگر برائی کرتا ہے دگنا عذاب. لینینسی کوئی نہیں, معیار وہی اطاعت اور نافرمانی ہے. بڑے لوگ اگر اچھائی کرے زیادہ لوگ استفادہ کرتے, بڑے لوگ اگر برائی کرے زیادہ لوگ خراب ہوتے, لہذا ثواب بھی ڈبل ہے اور عذاب بھی ڈبل ہے. سادات کے بارے میں کہا جاتا ہے, سادات نیکی کرے ڈبل ثواب, ثواب خرابی کرے چپ کر جاتے, خرابی کا نام نہیں لیتے. ایسی جہالت پاکستان میں اور حماقت گھسی ہے, اور یہ ساری سزائیں اللہ سے کتاب اس معیارات سے, اس کرائٹیریا سے دوری کی ہیں. مرید صاحب پیر صاحب کو اپنے گھر سے شراب بنا کے لا کے دیتے, یا مرید کہتے ہیں جی دبئی گیا تھا, میں نے سوچا ہدیہ تن آپ کے لیے ولیتی شراب لے کے آؤں, یہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر رہا ہوں. یہ ہوتا ہے, میں جانتا ہوں, میں کئی ایسے پیروں کو جانتا ہوں جو ٹکا کے شراب پیتے ہیں, اور مرید ان کو گفٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس جان میں بھی آپ کے وسیلے سے اور اگلے جان بھی آپ کے وسیلے سے نجات پائیں. شراب دیکھ, اس جہالت کی آپ انتہا دیکھیں. اگر رسول اللہ سے جس کی نسبت ہے اگر اچھائی کرے گا, اس نسبت اسے فائدہ دے گی. نہج البلاغہ میں مولا کا فرمان ہے کہ کلمات قصار میں, جس کا حسب اس کو فائدہ نہ دے اس کا نسب اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. حسب کیا ہے؟ جو وہ خود کرتا ہے, جو اس نے خود حرکتیں کی. اگر وہ اس کو فائدہ نہیں دے رہی اللہ کے پاس, نسب, نبی کی بیوی, نبی کا بیٹا قرآن نے بتایا کوئی فائدہ نہیں دے گا. تبت یدا ابی لہب و تب, سگا چچا حضرت ابو طالب کا بھائی, حضرت عبد المطلب کا بیٹا, رسول اللہ کے والد کا بھائی, کوئی فائدہ. تبت یدا ابی لہب و تب, یہ معیار ہے قرآن کا, اور یہی عدل ہے, یہ انصاف کا تقاضا ہے. یا نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے, اللہ کی اطاعت میں ثواب ہے, اللہ کی نافرمانی میں گناہ ہے. کوئی استثناء, کوئی ایکسیپشن کسی کو حاصل نہیں ہے. نبی کا قریبی ترین رشتہ دار, اور یہی سے پیغام ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ اگر رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں تو حسن اور حسین یہ بات گواہی دے رہی ہے کہ یہ دونوں ہستیاں علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اللہ کے دین کے خلاف نہیں جا سکتے. انہوں نے جو کیا وہ حق ہے. اگر انہوں نے خدا کی نافرمانی شریعت کی نافرمانی کی ہوتی تو جنت کے سردار تو دور جنت میں بھی نہ جاتے جیسے قرآن نے معیار بتایا. یہ شیعہ سنی متفقہ حدیث ہے کہ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں. تو جو اس حدیث کو مانتا ہے وہ اپنی کم عقلی سے باز آئے شک کرنے میں کہ کربلا میں امام حسین نے صحیح کیا یا غلط, یا کسی بھی مقام پر ان دونوں شہزادوں نے صحیح کیا یا پتہ نہیں غلط کیا تھا. نبی کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکتا کجا یہ کہ جنت کا سردار ہو. یہ جنت کا سردار ہونا گواہی دے رہا ہے کہ ان دونوں ہستیوں نے کوئی غلط کام, کوئی غلط فیصلہ, کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا. جہاں جو کیا, جس نے قعود اختیار کیا حالات ایسے بنا دیے گئے تھے وہ بھی برحق تھا, اور جس نے قیام کیا وہ بھی برحق تھا. جو شک کرتا ہے اس کا دماغ خراب ہے, اس کی بنیادیں کمزور ہے, اس نے کوئی اور بت بنا لیا ہے جس کی محبت ان کی حقانیت تسلیم کرنے سے اس کو باز رکھتی. ورنہ قرآن کا معیار یہ ہے کہ نبی کا رشتہ دار ہونا خدا کے پاس کسی لینینسی کا باعث نہیں ہے, تب جب اطاعت کرے, اور اگر نافرمانی کرتا ہے تو وہ رشتہ کوئی کام نہیں آئے گا. صلوات پڑھیے محمد والے. اے نبی کی بیویوں, تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تقوی اختیار کرو. یعنی اگر تقوی اختیار کر لو, تمہاری تو نبی کے ساتھ نسبت ہے, تم تو محرم ہو نبی کی. اس جہان میں بھی مثلا اللہ تمہیں نبی کے ساتھ رکھے گا, لیکن کیا ہے, ان تقیتن, اگر تم تقوی اختیار کرو. بس نرم لہجے میں بات نہ کرنا کسی سے, کسی نامحرم سے. اب یہاں پہ ایک سٹینڈرڈ دیا جا رہا ہے, کسی سے ایسے نرم لہجے میں باتیں نہ کرنا کہیں وہ کہ جس کے دل میں مرض ہے لالچ میں نہ پڑ جائے. عورت جب نرم لہجے میں بات کرتی ہے نامحرم مرد کے ساتھ تو مرض نہ بھی ہو تو مرض پیدا ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے, مرض ہو تو پھر تو پتہ نہیں کتنی امیدیں لگا لیتے. اور اکثر خرابیاں کب ہوتی ہیں, جب عورت کی طرف سے نرمی کا سگنل ملتا ہے. ورنہ اگر کوئی مرد ایسی حرکت کرتا ہے عورت اس کو ایسا جواب دیتی ہے کہ اس کو اپنی اگلا پچھلا اثر نصب یاد آ جائے تو پھر اس کی جرات نہیں ہوتی. اس کو اگلی بار جرات تبھی ہوتی ہے کہ جب آگے سے صحیح رسپانس, نرم رسپانس مل رہا ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی نامحرم مرد کسی نامحرم عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی میں نہ جائے, کیونکہ تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے. ان دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور آج کل یہ جو خلوت ہے نامحرم کی, اس کا جو نیا ورژن ہے وہ یہ چیٹنگ ہے, نامحرم کے ساتھ خلوت. اور کتنی خرابیاں ہیں کہ جو اس خلوت کے نتیجے میں وجود میں آتی ہیں. پہلے گھر سے نکلنا پڑتا تھا, پہلے بڑا مسئلہ تھا روابط قائم کرنے, اب آرام سے گھر میں بیٹھو, پتہ ہی نہیں ہے کمرے سے باہر لوگوں کیا ہو رہا ہے, بلکہ باقی بیٹھے ہوئے کو بھی نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, اور آپ آرام سے کرتے جا رہے ہیں. معیار وہی ہے, ظاہری حالات اور شکلیں بدل گئی, معیارات قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے وہی ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. اور قول معروف سے بات کیا کرو, یعنی جو بات کرنے کا اگر ضرورت ہے بات کرنے کی, یعنی بات کرنا منع نہیں ہے, یہ بھی اسلام نے کہا ہوا. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, عورت کا کام کرنا بھی منع نہیں ہے. حضرت شعیب کی بیٹیاں جا کر بکریاں چراتی تھیں, منع نہیں ہے. عورت سمجھدار ہو, صحیح ہو, مشورہ لینا بھی منع نہیں ہے. نبی کو مشورہ دیا, ان کو یہ امانت دار ہے ان کو رکھ لیجیے, حضرت موسیٰ کو ملازم رکھ لیجیے, مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے. ارے کہ عورت, ساری عورتیں مطلب خدا نہ خواستہ وہ مشورہ نہیں لیا جا سکتا, کرائٹیریا ہے. یہاں پر بھی کہا قول معروف سے بات کرو, ایسے لہجے میں بات کرو جو ضرور بات کرنا ضروری ہے, بات کی جا سکتی ہے. لیکن معروف کسے کہا جاتا ہے, جو ایک شرم و حیا اور اس کے پردے میں ہو, اس قانون سے تجاوز نہ ہو. اور اگلی آیت نمبر 33 یہ غور سے سنیے گا, جس میں انما یرید اللہ, بھی اس کے آخر میں ہے. اور اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو, ترنا قرار سے باہر نہ نکلو. اور یہ وہ آیت ہے جس کو یاد کر کے حضرت عائشہ رویا کرتی تھی کہ میں کیوں نکلی, اور وہ حدیث بھی یاد کر کے جس میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ حوب کے کتے بھونکیں گے اور اس دن برا حال ہوگا, یعنی باطل ہوگا. اور اس آیت بھی ظاہر بات ہے اس کی بھی تھوڑی بیچ میں اس کو آپ شامل کر لیں. کہا گیا تھا اپنے گھر میں بیٹھو, یعنی ایسا نہیں کہ دبی کی بیوی گھر سے نکل ہی نہیں سکتی, ایسا ہرگز نہیں نکل سکتی, لیکن کسی غلط کام کے لیے باہر نہیں نکل, کیونکہ تمہارے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے. لوگ نبی کی نسبت کی وجہ سے آپ کی طرف زیادہ کان لگا کر سنتے ہیں آپ کی بات کو, امپورٹنس دیتے ہیں آپ کی بات کو. اور اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہو اور پرانی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کر کے, زینت کر کے باہر نہ ہو, میک اپ کر کے باہر نکلنا. اللہ کہہ رہا ہے یہ زمانہ جاہلیت کا رواج ہے, اب مومنین میں بھی رائج ہے, مسلمین میں بھی رائج ہے. ٹکا کے میک اپ کرو, زبردست میک اپ کی چیزیں خریدو, اور اس کے بعد اب اتنے جو پیسے لگائے ہیں کہاں دکھانا ہے. ٹھیک ہے, خداوند عالم ہمیں اس سے پناہ دے. میاں اوروں کو دیکھ رہے اور جو بیوی ہے وہ میک اپ کر کے نمائش بازار بنی ہوئی, فل میک اپ کر کے باہر جا رہی ہے تاکہ دوسرے لوگ دیکھیں. یہ کس نے کلچر دیا؟ قرآن فرما رہا ہے واضح, کوئی یہ کہے جی تو نبی کی بیویوں کے بارے میں, قرآن کہہ رہا ہے جس طرح پہلے جاہلیت کی عورتیں میک اپ کر کے نکلتی تھی اس طرح تم میک اپ کر کے باہر مت نکلو, اپنے آپ کو نمایاں مت کرنا. باقی مسلمانوں سے عورتوں کو اجازت ہے کہ تم نبی کی بیویاں نہ نکلیں میک اپ کر کے باہر, تم لوگ باقی عورتیں جو ہو تم میک اپ کر کے باہر نکل آؤ. وہ ٹھیک بات, واضح ہے قرآن, جس نے ہدایت لینی ہو اس کے لیے قرآن مجید واضح ہے, اور جس کو اپنے میک اپ سے زیادہ محبت ہے اللہ کے حکم سے اس کی اپنی مرضی. صلوات پڑھیے محمد والے. وہ ایک آپ کو چھوٹا سا جوک سنا دوں, ایک صاحب تقریر کر رہے تھے یہ کیا زمانہ آ گیا, کیا زمانہ آ گیا کہ جناب عورتیں میک اپ کرتی ہیں اور باہر نہ محرموں کے سامنے چلی جاتی ہیں اور فلان کرتی ہیں, یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں. تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہمیں آپ بڑی سمجھا رہے ہو, آپ کی بیگم بھی تو کرتی ہے میک اپ. اس نے کہا کہ اس کو جچتا بھی تو ہے, اگر کرتی ہے تو اس کو اچھا بھی تو لگتا ہے, بہت پیاری لگتی ہے ماشاء اللہ. اپنی جب باری آتی ہے ہر انسان پہلے اپنے بارے میں غور کرے, جو بھی اللہ کی آیت آ رہی ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھے آئینے میں کہ میں کیسا ہوں, میرا گھر کیسا ہے, میرا ماحول کیسا ہے, اس کے بعد پھر کہے کہ بہت دوسرے بہت برے ہیں, دوسرے بہت برے ہیں, دوسرے بہت. یہ ایک مثلا جوک تھا سمپل سا, تھوڑا آپ کو فریش کرنے کے لیے. بات یہ ہے کہ اللہ کیا کہتے ہیں, اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, گندے یہودیوں کی علامت تھی, کرپٹ یہودیوں کی. لوگوں کو کہتے ہو اچھے بنو اچھے بنو, خود تم کرپٹ, خود بھول جاتے ہو. سب سے پہلے مثلا کیا ہے کہ انسان اپنی طرف دیکھے اور اس کے بعد وہ پھر دوسروں کو کہے کہ ہاں بھائی تم اس بات پر عمل کرو. صلوات پڑھیں محمد والے. اور اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہو اور پرانی قدیم جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو نمایاں کرتی نہ پھرو. یہ تبرج کا لفظ ہے, تبرج الجاہلیت, تبرج یعنی میک اپ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ اٹریکٹ ہو میری طرف, وہ کر کے باہر نہ نکلو. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہاں سے عربی زبان میں جس کو ضمیر کہتے ہیں, یہاں تک صرف عورتوں سے مخصوص ضمیریں چل رہی تھیں, یہاں پر ضمیر جسے پرو ناؤن کہا جاتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. یہاں پہ کیا, اس سے پہلے کیا تھا, کرنا, بیوتکن, تبرجنا, یہ ساری عورتوں کے لیے, اس میں مرد شامل نہیں ہے, لیکن یہاں پر چینج ہو جاتا ہے اور مردوں والی ضمیر جس میں مرد آ رہے ہیں بیچ میں وہ ضمیر آ جاتی ہے. اور وہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا ارادہ تو صرف یہ ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی کو اے اہل بیت آپ سے دور رکھے اور آپ کو ایسے پاکیزہ رکھے جیسا پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. اس آیت کے بارے میں سن لیں کہ خود یہ آیت بھی اور شیعہ سنی کتب کی جو روایات ہیں وہ بتاتی ہیں, جن میں سے مشہور و معروف ترین روایات وہ حضرت عائشہ سے بھی ہیں اور حضرت ام سلمہ سے بھی ہیں کہ جو حدیث کساء کو نقل کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ نے اپنے ساتھ حضرت علی کو, حضرت فاطمہ کو, حضرت حسین کو, حضرت حسن کو ان کو جب اس چادر میں لے لیا تو میں نے سوال کیا کہ اس چادر والوں میں میں شامل ہوں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انک علی خیر, آپ بھی خیر پر ہیں. مراد یہ تھی کہ آپ ان ہستیوں میں شامل نہیں. تو یہ خصوصی درجہ ہے کہ جس کے بارے میں ظاہر باتیں آپ نے بہت ساری باتیں علماء سے سنی بھی ہیں اور مزید سنتے بھی رہیں گے. اس آیت میں لب و لہجہ, اس حصے میں لب و لہجہ چینج ہو گیا ہے, اور باقی سارے دلائل کو اور قرائن کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے مراد وہی ہستی ہیں کہ جن کو ہم پنجتن پاک سے یاد کرتے ہیں. اور اللہ نے چونکہ یہاں پر فرمایا کہ تم سے ہر طرح کی خرابی کو, نجاست کو دور رکھے, یہاں نجاست سے مراد کیا ہے یاد رکھیے, رسول اللہ پر لوگ جانوروں کی غلاظت آ کر ڈال دیتے تھے, توجہ فرما رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ غلاظت رسول اللہ کو ٹچ ہی نہیں کرتی تھی, ٹچ کرتی تھی, مراد وہ نہیں ہے. کیا مراد ہے؟ اصل باطنی, جس کو غلطی, جس کو گناہ, جس کو خطا کہا جاتا ہے. اور ویسے بھی تاریخ بتاتی ہے کہ باقیوں نے خطائیں کی, جنہوں نے خطائیں نہیں کی وہ یہی ہستی ہیں, اور لہذا اس آیت کا مصداق, حقیقی مصداق وہی ہستیاں قرار پاتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اور اس حصے کے بعد واپس وہ جو پرو ناؤن ہے, ضمیر ہے, وہ چینج ہو رہا ہے, صرف عورتوں والا بن رہا ہے. یہ خاص کرینہ ہے کہ وہاں پر بات کچھ اور ہے اور آگے پیچھے بات کچھ اور ہے. پھر وہ یہ وذکرنا, اور اے نبی کی بیویوں تم یاد کرو, اس میں مرد شامل نہیں ہے. اور اللہ کی ان آیات اور اس حکمت کی باتوں کو یاد رکھو, یعنی مت بھولو, جن کی تمہارے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے. اللہ یقیناً بڑا باریک بین ہے, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی جانتا ہے اور وہ خوب باخبر ہے. یقیناً مسلم مرد اور مسلم عورتیں, مومن مرد اور مومنہ عورتیں, اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں, سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں, صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں, عاجزی اور انکساری اللہ کے سامنے کرنے والے مرد اور ایسا کرنے والی عورتیں, صدقات یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے, صدقات دینے والے مرد اور صدقات دینے والی عورتیں, روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں, اپنی پاکیزگی, عفت, ناجائز تعلقات جنسی وہ مراد ہے, اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عفت و پاکدامنی کی حفاظت کرنے والی عورتیں, اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھنے والی عورتیں, وہ ہیں یعنی یہی ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے. یہی پر آج ہم تمام کرتے ہیں, کل ترجمے سے آغاز کر لیں گے, وقت چونکہ تمام ہو گئے, 5 منٹ اوپر ہو گئے. اس کا شان نزول کیا ہے, حضرت جعفر طیار, ان کی بیوی, انہوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف. جب وہ حبشہ سے واپس آئی تو ہجرت مدینہ ہو چکی تھی, مدینہ تشریف لائی حضرت جعفر کے ساتھ, یہ مدینہ تشریف لائیں, مدینہ آ کر انہوں نے سوال کیا. اللہ بھی اپنے پیاروں کا جواب کتنا زبردست طریقے سے دیتا ہے. تو انہوں نے جب یہ سنا, آپ کو پتہ ہے عربی قانون کیا ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں. جب مردوں کا صیغہ آئے تو کلی طور, مگر یہ کہ خاص دلیل آ جائے کہ یہاں پہ صرف مرد ہیں عورتیں نہیں, یہ خاص دلیل آ جائے, ورنہ اے ایمان والوں میں ایمان والے اور والیاں دونوں شامل ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر عورتوں اور مردوں کا تذکرہ ہے اور ڈھیر ساری صفات کے ساتھ تذکرہ ہے بار بار. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس بی بی نے جب یہ حبشہ سے واپس آئی تو انہوں نے کسی سے سوال کیا کہ اللہ نے عورتوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا, اللہ نے مردوں کی صفات کی تعریف کی, عورتوں کے بارے میں قرآن کوئی نازل نہیں ہوا. تو ان کے جواب میں اللہ نے فرمایا یہ والے مرد, یہ والی عورتیں, عورتوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی تذکرہ ایک جگہ پہ نہیں, مثلاً آیت میں کتنی ہی صفات کے ساتھ یعنی تسلی کرا دی کہ عورتیں بھی ان میں شامل ہیں, اگرچہ قاعدہ کلی وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. تو اس بی بی کے حبشہ ہجرت کی تھی انہوں نے, ابتدائی مسلمانوں میں سے تھی اور پھر تشریف لائیں, اس ایک سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تسلی کرانے کے لیے صفات کا ڈھیر لگا دیا اور الگ سے عورتوں کا بھی تذکرہ کیا. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ قرآن کریم اور محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کی تعلیمات, قرآن و آل بیت کی تعلیمات کو پڑھنے کی, سننے کی, سمجھنے کی, ان پر عمل کرنے کی اور ان کی ترویج کرنے کی, انہیں مشعل راہ بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی محمد و آل محمد.